이달하죠. 이달하죠. 야. 야, 쿠르시니 랭게, 비 쿠르시니 랭게. 또 이 페리 사페 락 디제가, 그게 왁타헤, 아프고 파레샤니 오기. 보드 베트네세 슈거게 마리즈야나, 돈코 페르 타클리프 오티헤. 이들 아자 이들. 아비 조 페헬리 사파 나 이들 아브 락 디제가 아프고 파레샤니 오기. 마주르 해. 우즈르 해 인카. 알함두 릴라히 와 카파. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دیکھو ایک بات سنو دونوں آدمی رہو ان سپیروکروں کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کے قریب نہیں ہوں گے تو یہ شور مچائیں گے لہذا اس کو وہ بڑے اسپیکر اس وقت تک مت کھولو جب تک لوگ نہ ہوں. اب یہ دیکھو آواز گونجتی ہے, اس کو قریب کرو, ساتھ ساتھ دودھ کرتے جانا. پھر یا اللہ, ارے دیر سے آتے ہو, دیکھو اب سب لوگوں کو انتظام میں خلل ہوتا ہے نا. اگر پہلے سے آ کے بیٹھ جاؤ, پیچھو آ جاؤ آگے, اس لیے پہلے سے آگے بیٹھ جاؤ تو کتنا آگے ہو جاؤ. ان کو ہلاؤ مت, ان کی حکومت مت ہلاؤ, آپ ادھر ہو جائے. ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد میرے شیخ عارف باللہ قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جمعہ کا دن تھا، حضرت کا معمول تھا کہ اس زمانے میں جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اللہ کرے کہ پھر ایسا ہو جائے، دینی دلائل یہ دیے گئے تھے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے لوگ ویک اینڈ کی وجہ سے سوتے رہتے ہیں، دیکھو یار آواز میں گونج ہے، اس گونج کو ختم کرو، ادھر سے گونج نہیں ختم نہیں ہوگی، اس کو ٹھیک کرو، بالکل آواز صاف کرو، تو دینی دلائل یہ دیتے تھے کہ لوگ کام پر ہوں گے تو جمعہ پڑھنا آسان ہوگا، کیونکہ ویکینڈ کی وجہ سے لوگ سوتے رہتے ہیں، لیکن تجربے سے پتا چلا کہ جو شرم کے مارے اس وقت اٹھ جاتے تھے وہ بھی اب مسجد میں نہیں آتے، اور پھر ایک مساجد میں یہ جو اہتمام ہوتا تھا کہ علماء کے بیانات اور ان کے واعظ اور خطاب اور تقاریر سننے کا، اب وہ اہتمام ختم ہو گیا، بس جلدی جلدی گویا کہ رسمی ایک جمعہ ہے اور وہ رسمی ادا کیا. تو بہرحال حضرت والا جمعہ کا دن تھا، تشریف فرما ہوئے اور خطبہ پڑھتے ہی اسی وقت شعر فرمایا اور اسی وقت موضوع ہوا علی الکرسی، کرسی پر بیٹھے بیٹھے، کہ ایک جمعہ جائے ہے دوسرا آ جائے ہے، ایک جمعہ جائے ہے دوسرا آ جائے ہے، ایسی تیزی سے جمعہ گزرتا ہے، زندگی اس طرح سے اے میر گزری جائے ہے. اور یہ اس بات پر یاد آیا کہ اب شور تھا کہ رمضان شریف کی آمد، اس رمضان المبارک کی آمد، ایک شور، رمضان شریف کا مہینہ شروع بھی ہو گیا اور اب حال یہ ہو گیا کہ توقع ہے کہ شاید یہ اس رمضان شریف کا آخری جمعہ ہو، توقع ہے، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو پھر اگلا جمعہ بھی ہوگا، تو یعنی کیسے جمعے ابھی آنے شروع ہوا اور آج ماشاءاللہ 30 روزہ ہے. اللہ تعالی سے درخواست ہے اپنے کرم سے روزوں کو، تلاوت قرآن پاک کو، تراویح کو، معتکفین کے اعتکاف کو اللہ تعالی کار خیر، جان مال آبرو سے کار خیر میں حصہ لینے والوں کی ان مسائی جمیلہ، ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے شرف قبولیت عطا فرما دے. اس رمضان شریف کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی سے ایک دعا مانگنے کی توفیق ہوئی کہ اللہ آپ نے اپنے کرم سے رمضان شریف میں ان دروازوں کو، جہنم کے دروازوں کو ہم پر بند فرما دیا، یہ آپ کا کرم ہے. لہذا جب آپ نے ایک دفعہ بند فرما دیا اب پھر کبھی ہم پر کھولیے نہیں اس کو. اور جنت کے دروازوں کو آپ نے ایک دفعہ کھول دیا، اب ان کو بند نہ فرمائیے گا. अपने कर्म से। दुनिया में भी करीम होता है। देखते हैं कि एक आदमी की जिस चीज का आदि होता है तो दुनिया में भी सखी को देखा वो उसको मुहैया करता है। अल्लाह बाप ने हमें इस जमाने का आदि बना दिया कि जहन्नम के दरवाजे बंद, देखो वो पंखा वहां का बंद करो, जहन्नम के दरवाजे बंद और जन्नत के दरवाजे खुले रखने का आदि आपने हमें बना दिया। बस आप अपना कर्म ये फरमा दिया, आप कभी ना खोलिए जहन्नम के दरवाजों को हम पर, अगरचे हम नालायक है लेकिन अपने रहमत और अपने कर्म से, जिस शाने कर्म से आपने जन्नत के दरवाजे खोलकर जहन्नम के दरवाजों को बंद फरमा दिया, उसी शाने कर्म से सारी जिंदगी हम पर जन्नत के दरवाजों को खुला रखिए हमेशा हमेशा के लिए, और जहन्नम के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए हम पर बंद फरमा दीजिए। और ये अल्लाह हम इसलिए नहीं मांगते आपसे कि हम इसके इसका इस्तेहकाक, इसकी लियाकत, काबिलियत रखते हैं। जिस कर्म से आपने अभी बंद फरमाया जहन्नम के दरवाजे, बस उसी कर्म से हमेशा के लिए बंद फरमा। हम तो आपके कर्म पर नजर रखें, क्योंकि अपने ऊपर देखें तो अब भी हम इस काबिल नहीं है कि ऐसा मामला हो। जब आपने हम पर नजर न रखी, अपने ऊपर नजर रखी, अपने कर्म अपनी रहमत पर, और आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि इस कर्म को, इस रहमत को ताम फरमा दें और तमाम फरमा दें। तो अब ये 23वां माशाल्लाह रोजा भी आ गया, अल्लाह ताला का करम। तो मैंने जो आयत तिलावत की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस इखलास का इसके अंदर जिक्र है, और इन बुजुर्ग अंबिया अलैहिस्सलाम के एक खास अमल का इसके अंदर जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वैज यरफाउ इब्राहिमुल कवाइद। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने इसका तर्जुमा फरमाया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार को बुलंद फरमा रहे थे तो एक इल्मी बात किसी ने पेश की कि कायदा जो है वो तो बुनियाद को कहते हैं, और आपने इसका तर्जुमा दीवार से क्यों फरमाया, हकीम उम्मत से कहा, मेरे शेख ने ये बात फरमाई। हकीम उम्मत ने फरमाया कि इसका जवाब इसी आयत में है कि जब बुनियाद को बुलंद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। पूछा मौली साहब से कि जब बुनियाद को बुलंद किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, हजरत दीवार। फरमाया यही तर्जुमा किया, अब क्या इसका, क्योंकि वही यरफाऊ रफत कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार को बुलंद फरमा रहे थे तो बुनियाद को बुलंद किया तो दीवार बन गई, मिनल बैत अल्लाह ताला के उस घर के। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बिना में बात यह थी उनकी तामीर काबा शरीफ में कि उसमें दो दरवाजे थे, शर्की और गर्बी, मशरक की तरफ और मगरब की तरफ। ये ऐसे समझ में आएगा कि जो तामीर कुरैश है, कुरैश ने जो तामीर की उसमें एक दरवाजा है मशरकी, जो आजकल है वो मशरकी दरवाजा है, मगरबी नहीं है, गोया कि उसके मुखालिफ सिंत में हो गया। और दूसरा फर्क यह था कि कुरैश ने जो तामीर की वो ऊंचा बनाया दरवाजे को, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तामीर थी फरमाई थी उसमें दरवाजा जमीन की सतह पर था। ये बहुत वाज़े और बुनियादी फर्क। और उस बिना के अंदर एक बात यह भी थी, उलमा फरमाते हैं कि कुरैश ने जो दरवाजा ऊंचा बनाया
مشرکین نے, اور اس زمانے کے تھے وہ کفار, اور مشرکین انہوں نے وہ دروازہ اونچا اس لیے بنایا سرداروں نے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے, اس لیے دروازہ ذرا اونچا رکھا. لیکن اللہ تعالی نے عجیب کرم کیا کہ ان کا حلال مال کو ختم فرما دیا, اور ان کے دلوں میں اتنا خوف تھا, خوف ڈال دیا اللہ تعالی نے کہ حلال مال کے ختم ہوتے ہی جہاں کعبہ شریف کی تعمیر تھی ابھی کعبہ باقی تھا کہ انہوں نے اس کو یہیں پر چھوڑ دیا, اور وہ حصہ جس کو آج کل حطیم کہا جاتا ہے جو اس طرح دائرے میں یوں بنا ہوا ہے کعبہ شریف سے ملا ہوا شمال کی جانب میں, وہ حصہ داخل فی الکعبہ ہے, یعنی وہ کعبہ شریف کا حصہ ہے. اب انہوں نے تو اپنا انتظام کیا کیا کہ کعبہ شریف کو اونچا کر دیا دروازے کو تاکہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے, لیکن قربان جائے اس اللہ تعالی کی کرم پر کہ ہمارے بندے ہمارے گھر سے کیوں محروم رہے, ایک عام مسلمان بھی کیوں محروم رہے. اللہ تعالی نے حلال مال ختم فرما دیا ان کا, اور ختم فرما کر پھر اس کے بعد ان کے دل میں بھی خوف ڈالا, لہذا انہوں نے مال حرام سے کعبہ شریف کی تعمیر کو مکمل نہیں کیا بلکہ وہ جگہ چھوڑ دی, اور اس کے چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حصہ آج بھی عام مسلمان بھی وہاں جا سکتا ہے. سبحان اللہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر, اس کی بنیادوں پر کعبہ شریف کو تعمیر کروں. علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اس خواہش کو, اگرچہ وسعت گنجائش اور حکومت بھی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس خواہش کی تکمیل نہ فرمائی, اور جس کی وجوہات میں سے یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کیا ہے, انہوں نے بنایا نبی نے توڑ دیا. جیسے ابو لہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پہلی دفعہ سب قریش کو سردار سب لوگوں کو جمع کیا, اور اسی مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے کوہ صفا پر, صفا کی پہاڑی پر, تو ابو لہب نے کہا کہ تبل لکا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ نعوذ باللہ کہ تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا. تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے دیکھو قل یا ایھا الکافرون میں قل ہے, قل واللہ احد پھر ہے, پھر اس میں بھی قل, قل اعوذ رب الفلق اس میں بھی قل, یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے. لیکن اور تبت میں قل نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے, بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب. جب ابو لہب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کی اور بدتمیزی کی, تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے نبی سے نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے, بلکہ خود فرمایا. آہ میرے شیخ فرماتے ہیں اس کی وجہ, فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ اگر نبی کو سکھاتے تو قیامت تک کے لیے کہتے کہ دیکھو کیسا دین ہے کہ اپنے چچا کو گالی اور اپنے چچا کو ایسی بدعا دی جا رہی ہے. لہذا اللہ تعالی نے نبی سے نہیں کہلوایا بلکہ خود فرما دیا, اور خالق ہے اور مالک ہے جو اپنی مخلوق اور اپنی مملوک کو جو چاہے فرما سکتا ہے. لہذا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر نہیں فرمایا. لیکن ہماری ماں فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ تعمیر کعبہ بنا ابراہیمی کے مطابق ہو جائے, شرقی غربی دروازہ زمین بوس. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ خواہش ان کو معلوم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا جس زمانے میں آپ خلیفہ بنے تو زمانہ خلافت میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا فرمایا. اور آپ نے بیٹھ جاؤ فوراً, اس خواہش کو آپ نے پورا فرمایا, اور کعبہ شریف کو پھر وہی طرز ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی. لیکن آپ کی شہادت کے بعد جب آپ شہید ہوئے اس ظالمانہ کارناموں میں سے حجاج بن یوسف کے, تو دوبارہ کعبہ شریف پھر قریش کی تعمیر پر ہو گئی. بعد والے خلفاء کو یہ بات معلوم تھی, عام ہو چکی تھی یہ بات, تو انہوں نے پھر علماء سے اس بارے میں استفتا کیا, استفسار کیا اور سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس خواہش کو پورا کر لیں. اور یہ استفتا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آیا, لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو منع فرمایا. فرمایا ورنہ ہوگا یہ کہ پھر یہ کھیل بن جائے گا بادشاہوں کے درمیان, ایک بادشاہ گرائے گا دوسرا بنائے گا, وہ ایسے بنائے گا کوئی ایسے بنائے گا. لہذا اسی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر آج تک امت قائم ہے, ورنہ پھر یہ کھیل بن جاتا نا کہ ہر آدمی اسی طرح کرتا ہے. کوئی کعبہ, ایک بادشاہ آتا وہ کعبہ شریف کو گرا کے پھر دوبارہ ویسے بناتا, پھر وہ اگلا آتا, ہر ایک نے کہ اپنا نام دکھانا تھا نا, تو اس لیے پھر وہ منع فرمایا. تو پھر آج تک اسی حیثیت میں یہ بنائے قریش کہلاتی ہے, طرز قریش. قریش نے جس میں کعبہ شریف جس طرز پر تعمیر کیا, آج تک وہی طرز چلی آ رہی ہے. اور ایک عام مسلمان کے لیے بھی اس میں حصہ ہے کہ وہ کعبہ شریف کے اندر وہ حتیم کے حصے میں داخل ہو جائے تو گویا وہ کعبہ شریف میں داخل ہو گیا, گویا کہ یقیناً, بلکہ گویا نہیں یقیناً. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, ان دو حضرات نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا. اسماعیل علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کانا معین اللہ, وہ معین اور مددگار تھے, گارا بنانے والے, گارا بنا کر دینا یا اینٹیں چن دینا, اینٹ پکڑا دی گارا دے دی ابا کو ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن لہذا اسی فرق کے لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان فاصلہ کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من اور بعید, تین کلمے تین الفاظ کو داخل کر دیا, فرق بھی کر دیا کہ اصل بنا ابراہیم علیہ السلام کیے. لیکن اس فرق کے باوجود اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ مددگار تھے, معین تھے, تعاون فرمانے والے تھے. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو, جو حضرات دین کا کام کر رہے ہیں, کارے سرکار میں مشغول اور مصروف ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرو. تعاون کی صورت مال دینا, ان کے دینی کام, ان کے ہاں تعمیر ہے, ان کے ہاں طلباء ہیں, اس میں تعاون, ان کے دینی کاموں میں تعاون. یا دوسری صورت یہ کہ کوئی کہے کہ میں تو مال نہیں ہے میرے پاس, تو اس کے لیے تعاون یہ ہے کہ وہ اپنی جان دے سکتا ہے. جیسے شیخ دین کا کام کر رہا ہے, تھک گیا, مرید نے سر پہ تیل لگا دیا, مشین کو تیل لگا دیا, پیر دبا دیے, وہ تازہ دم ہوا, پھر دین کی خدمت میں لگ گیا, کھانا کھلا دیا, طاقت آئی, وہ بھی دین کی خدمت, وہ بھی ایک تعاون ہے. اور اسی تعاون میں ایک بات اور بھی شامل ہے. اس زمانے میں لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے یہ بات, لیکن ہے یہی حقیقت, یہی ہے. اور وہ یہ کہ ایسے علماء, اولیاء اللہ, ایسے مشائخ امت کے اندر ہونے چاہیے کہ جن کو امت, ان کے متعلقین دنیا کے کاموں سے بالکل فارغ کر دیں اور ان کو صرف دین کے کام کے لیے خالص رکھیں اور ان کے غموں کو خود لے لیں. یہ حقیقت ہے. گو کہ یہ مسئلہ پیش کرنے میں بڑا مشکل لگتا ہے, ارے صاحب یہ تو اچھا دروازے کھول لیے اپنے لیے, بھلے بدنام کوئی کرتا ہے کرتے رہے, نیک نامی ملی نہیں بدنامی مل جائے, کچھ ملے. لیکن مسئلہ یہی ہے. لہذا اس میں اہل خاندان، اہل محلہ، اہل علاقہ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے، اپنے خاندان میں سے حافظ، قاری اور عالم ان کو منتخب کریں اور ان کی ضروریات کو لے کر ان کو اس کام کے لیے لگا دیں کہ آپ ہمارے بچے کو قرآن پاک، حفظ اور نمازیں اور مسائل تم سیکھو پھر سکھاؤ. لہذا اسی میں اب یہ مسئلہ سمجھنا اور آسان ہو گیا کہ ایک محلے کی مسجد ہے، اس مسجد کے اخراجات کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی اہل محلہ، صحیح ہے نا ذرا، کہ وہ امام کی تنخواہ اور مؤذن وغیرہ اور اس کی ضروریات کا خیال کریں اور ان کو فارغ رکھیں. محبوس جب کر دیا تو ان کو فارغ کریں کہ وہ اسی کام میں لگیں، یہ ذمہ داری ہے. اب سمجھنا اور آسان ہو گیا. لہذا اس لیے فرمایا کہ جو مدد کرے گا اللہ تعالی معاون کو اس آیت کی برکت سے اصل کے ساتھ فرما دیں گے. لہذا شیخ تھک گیا، اس کے سر میں تیل مالش کر لی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے کہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے سر پر تیل لگاتا تھا، تیل مالش. حضرت پھلپوری اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سر پر تیل مالش کرتے تھے. حضرت کے یہاں مجلس ظہر سے عصر تک ہوتی تھی اور کھڑے ہو کر پوری مجلس ظہر سے لے کر عصر تک کھڑے ہو کر حضرت سر پر تیل لگاتے تھے. پہلوان تھے اور سر پر تیل لگاتے تھے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے بھی اپنے سر کے شیخ کے سر پر تیل مالش کی. اور یہ اللہ کا شکر ہے، سلسلہ یہیں بند نہیں ہوگا. اس فقیر نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے سر شیخ کے سر پر تیل مالش اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. تو اب یہ میرے شیخ فرماتے جب میں سر پر تیل لگاتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک چپکے چپکے دعا کرتا تھا کہ اللہ میرا شیخ بشری تقاضے ہوائی جائے، بشری ضرورت تھک گیا، سر پہ تیل لگا رہا ہوں، اس کی مشین تازہ فریش ہو جائے گی، پھر میرا شیخ اٹھے گا، دین کے کام عبادت کرے گا، بس اس میں میرا بھی حصہ لگا لیجیے. ہو گیا نا تعاون. یہ ہے وہ چیز کہ کان معین اللہ، وہ معین اور مددگار تھے. تو یہ جان سے حصہ ہو گیا. ایک آدمی کہہ سکتا ہے میں غریب ہوں، میں تو مال نہیں دے سکتا. اور میرے مرشد فرماتے کوئی اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے، پھر میں محروم یہ بھی نہیں ہے. یہ کیا کام کرے؟ دعا کرے. دعا کرے تو دعا کی برکت سے یہ بھی انصار دعائیہ میں شامل ہو جائے گا کہ دعا دے دے کہ اللہ ان کی مدد فرما، ان کے دین کے کام، حاسدین کے حسد سے بچا، یہ تمام دعائیں برکت دے، خوب کام ہو. تو یہ انصار دعائیہ ہو گئے. اس کے بعد ان بزرگوں نے دعا مانگی، دیکھو آپ ایک کام کرو اس طرف آ کے بیٹھ جاؤ. ان بزرگوں نے دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم نے اس کو تعمیر تو کیا، اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے. میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو باب تفاعل استعمال کیا، کیوں؟ فیہ اعتراف بالقصور وفی اختیاری صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور، اپنے قصور، اپنے کمزوری کا اعتراف کرنا کہ اللہ ہم نے کعبہ شریف تو بنایا لیکن اس کعبہ شریف سے آپ کی، اس تعمیر سے آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم کمزور ہیں. اس لیے یہ دعا مانگی ربنا تقبل منا، آپ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. بتکلف، قابل تو نہیں ہے آپ کی عظمت اور شان کے، لیکن آپ بتکلف اس کو قبول فرما لیجیے. اس پر میرے شیخ ایک بات اور فرماتے تھے دیکھو جب کوئی کام کرو، ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا جب اللہ تعالیٰ دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کی عبادت کی، تو بعد میں دعا بھی مانگو ربنا تقبل منا، کہ اللہ اس کو قبول بھی فرما لیجیے، دعا بھی مانگو. انکا انت السمیع العلیم، کہ آپ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں، یعنی سمیع بدعواتنا وعلیم بالنیاتنا، یہ علامہ آلوسی کی تفسیر ہے، کہ آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں اور ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں کہ ہم نے محض آپ کی رضا اور خوشی کے لیے اس کام کو انجام دیا، کیا آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں، اسے فرماتے تھے یہ دعا مانگو. پھر اس کے بعد اور دعائیں مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے ربا ہمیں مسلمین لک اپنا مسلمان بنا دیجئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں بزرگ کامل مسلمان نبی اور یہ مانگنا کہ مسلمان بنا دیجئے، تو اسلام کے معنی مسلم کے معنی مطیع اور فرما بردار کے ہیں، تو کیا مطلب مسلمان تو پہلے سے ہیں لیکن اس بات کو سکھایا کہ فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ اس سے مراد ہے کہ زیادتن فی الاخلاص، یعنی ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں کمال تک پہنچا دیجئے. شاعر کہتا ہے نا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کہ مسجد تو بنا لی کعبہ تو بن گیا، اللہ تعالی کے لیے گھر تو بنا لیا لیکن بنانے والا مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتا. بنانے والے نے مسجد بنائی اور بنانے والا مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا، نہ اس کی اولاد نماز پڑھ رہی ہے، مسجد میں چندہ بھی دے رہے ہیں، اخراجات کے پیسے بھی دے رہے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں، اس کے لیے جنریٹر بھی لگا رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہ ہو. اس لیے فرمایا دعا کی وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمیں کامل اخلاص عطا فرما، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں کمال عطا فرما، تاکہ جو تعمیر کی ہے اس کو آباد بھی تو کریں، مسجد تو بنائے اس کو آباد تو کریں. اور ومن ذریتنا، اور ہماری ذریات اور ہمارے خاندان بھی امت مسلمت لک، کہ وہ ہماری اولاد ہمارا خاندان اور قیامت تک کی ذریات آپ کی فرما بردار بن جائے. اس میں میرے شیخ بہت دعا مانگتے تھے کہ اللہ، جب حضرت دعا مانگتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ ان دعاؤں کو میرے حق میں میری اولاد ذریات قیامت تک کی ذریات، میرے دوست اور ان کی ذریات تک کے حق میں قبول فرما لیجئے. حضرت کے مواعظ میں یہ دعا ملے گی، اس کا ثبوت یہ ہے. جی بڑے ذریات کے لیے کیوں، اعتراض کرنے والے عجیب عجیب اعتراض مارتے ہیں، یا کرنے نہیں بولا میں نے بلکہ مارنا، ایک ہے اعتراض کرنا ایک ہے اعتراض مارنا. تو اعتراض کہ صاحب یہ کیا اپنے خاندان، کیونکہ مولوی کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ دین کے کام کو وراثت بنا رہے ہیں. تو اپنی اولاد کے لیے، خاندان اور ذریات کے لیے قیامت تک کی ان کے لیے دعا کرنا، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل ان بزرگوں کی دعا کو قرآن پاک کا جز بنا دیا. ارے بیاں اب کیا کروں، نسوار کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ کو نسوار کھلا دیں یا سنگا دیں تھوڑا سا، یا لاؤ بھائی میرا ذرا وہ اب لا کے رکھو، اٹھا کے لاؤ ذرا جگانے والا. جلدی لے کے آؤ، جلدی لاؤ. یا اللہ ابھی آ جاتے، آپ مجھے دیکھتے رہے یہیں آ جائے گا کہ جگانے والی کیا چیز ہے. لاؤ ادھر یہ دیکھو، میں اس میں مارنے کی نیت نہیں کر رہا، ایک مسلمان کی مار کی پٹائی کی کیوں نیت کروں، میں اس میں سنت کی نیت کر رہا ہوں. بتائیے جمعے میں ہے کہ نہیں ہے، کیوں دیکھیں نا. اور یہ بات پہلی دفعہ ظاہر کی میں نے، پہلے بھی میں کبھی کبھی پکڑ لیتا ہوں اس کو، ہے کہ نہیں یہ ثابت ہے. دادا جمعے میں اب اس لیے پکڑ لیا، اب اس سے اللہ تعالیٰ فائدہ دیں. ویسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار نکال لی کہ کسی نے کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. علماء فرماتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہوگی, کیفیت تاری ہوئی کہ گویا کہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سک رہے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر ڈال دی کہ وہ مشرکین منافقین انہوں نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے, اس وقت مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں گے ہم. انہوں نے دیکھا یہ تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال دی, انہوں نے کہا سب سے پہلے تو ہمیں ڈنڈے لگیں گے, اسے بھاگو یہاں سے. وہ جو سازش تیار کی تھی انہوں نے کہ اس وقت موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تلوار نکالتے ہی, بخاری شریف میں ہے کہ تلوار نکالتے ہی وہ سارے جو ان کے نفاق کے جراثیم تھے وہ بیٹھ گئے. اب ان کی نیت کچھ اور, اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ کچھ اور. تو اولاد کے لیے دعا کرنا یہ سکھا دیا. اور وہ ارینا مناسکنا, کعبہ شریف بنا دیا. اب اس کعبہ شریف کی میں عبادت کیسے کرنی ہے, طریقہ عبادت عمرہ اور حج کیسے کرنا ہے, یا اللہ آپ ہمیں دکھائیے. سبحان اللہ, یہاں سکھانے کا, علمنا نہیں ہے کہ ہمیں علم دیجئے سکھائیے, نہیں, بلکہ فرمایا ارینا, دکھائیے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نشاندہی فرمائی کہ دیکھیں یہ حدود منا ہے, یہ حدود حرم ہے, اور یہ مزدلفہ ہے, اور یہ حدود عرفات ہے. باقاعدہ اس کو آپ نے, جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی, جو آج تک ہے الحمدللہ. ورینا مناسکنا اور وتب علینا, سبحان اللہ. تب علینا کا جو اگر لغت سے ترجمہ کریں تو معنی بنیں گے کہ ہمیں توبہ, ہم توبہ کرتے رہیں, توبہ کی توفیق دیتے رہیے. حکیم الامت نے اس کا ترجمہ جو فرمایا وہ کیا, کہ ہم پر توجہ رکھیے. واہ, ہم پر توجہ رکھیے کہ ہمارا قلب آپ کی طرف متوجہ رہے. اور اگر کبھی بربنا, ہم پر یہ بھی توجہ رکھیے کہ ہم اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے غیر کی طرف جائیں, تو آپ اپنی توجہ سے ہمیں گھسیٹ لیجئے. اور غلاظت گندگی میں مبتلا ہو تو توفیق توبہ عطا فرمائیے کہ پاک توبہ کر کے, آنسو بہا کر, پاک صاف ہو کر آپ کے گھر میں آنے کے قابل ہو جائیں. انک انت التواب الرحیم, کہ آپ بہت توجہ فرمانے والے ہیں, اور وجہ اس لیے کہ آپ شان رحمت رکھتے ہیں, رحیمانہ شان ہے آپ کی. اس میں معتزلہ کا بھی میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ان کا رد ہو گیا. وہ کہتے تھے کہ جب جس نے توبہ کر لی تو اب اللہ تعالی کے ذمے معاف کرنا گویا واجب اور لازم ہے. میرے مرشد فرماتے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے گویا ان کا جواب دے دیا. پہلے ہی قرآن پاک نازل ہو سکوا, اور قیامت تک کے لیے جو لوگ اعتراضات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب بھی عطا فرما دیے. کسی نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ سے پوچھا کہ اب تو جہاز بن گیا, کہ اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے؟ فرما ہاں ہے. کہاں پر ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, 14 پارے کے اندر ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں تخلیق فرمائیں گے کہ جس کو تم نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, جس کو تم نہیں جانتے, تم لا تعلمون ہو. اس لیے سائنسدان ایک دعویٰ کرتا ہے, کہتے دیکھو ہماری عقل دیکھو, ہماری عقل دیکھو, ہم نے کمپیوٹر بنایا. حالانکہ ان کے اسی دعوے کے اندر ان کی بے عقلی پوشیدہ ہے, چھپی ہوئی ہے. وہ یہ کہ یہ بھی اصل میں اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے, ورنہ اگر ان کی عقل کا کمال ہوتا تو آج کمپیوٹر جس نہج کا اور جس درجے کا بناتے ہیں وہ, تو آج سے 5 سال پہلے کیوں نہیں بنایا؟ بس پہلے XT کمپیوٹر آیا, फिर उसके बाद 80 कंप्यूटर आया, फिर 386 आया, 486 आया, पेंटियम आ गया। पहले प्रोसेसर छोटा था, हार्ड डिस्क छोटी, फिर बड़ी होते होते टेराबाइट तक पहुंच गई। पहले केबी की आती थी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, अब टेराबाइट तक पहुंच गई। पहले क्यों ना बना ली? एडिशन क्यों आते रहते हैं, इजाफे क्यों होते रहते हैं? पता चला ये इनके इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह ताला ही, जब उनकी दिमाग की सलाहियतों को खोलते हैं उधर जाने की, तब वो काम कर सकते हैं। वरना जो आज बनाया है 10 साल पहले बंद क्यों नहीं बना लिया? तो मोतजिला ये बात कहते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हम जो तौबा को कबूल करते हैं इसलिए नहीं कि हमारे जिम्मे वाजिब है, बल्कि शान रहमत की वजह से। अब एक बच्चे ने बाप की नाफरमानी की और सख्त नाफरमानी की कि बाप को बहुत गुस्सा आया, हक है उसकी पिटाई का कि बाप बच्चे की पिटाई करे, बच्चा माफी मांगता है, बाप अपनी शान रहमत से उसको माफ कर देता है। तो रब्बा की शान रहमत का क्या आलम। इसलिए फरमा दिया कि हम तौबा जो कबूल करते हैं शान रहमत की वजह से। जब नींद का हो जाए तो इसको देख लेना, सही है ना। शान रहमत की जा, सुभान अल्लाह। फिर आगे क्या फरमाया, फिर आगे दुआ मांगी, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम। अब यहां पर उस एक दुआ मांगी कि अल्लाह हमारे ही खानदान में से, हमारे ही लोगों में से, इन्हीं में से एक रसूल को मबऊस फरमाइए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ है। क्यों? ताकि वो तालीम अदब, मस्जिद बन गई, घर बन गया, सिखाना भी तो है कि करना कैसे है, इबादत कैसे बजा लानी है, ये भी सिखाने की जरूरत है। और ये जो दुआ मांगी कि अपने ही खानदान में से हो, तो मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जब अपने खानदान में से होगा तो दो बातें फरमाए, एक तो ये कि खानदान का होगा तो खानदान वालों की फिक्र करेगा, खानदान का होगा तो खानदान वालों की फिक्र करेगा। और दूसरी बात यह कि खानदान वाले भी कहेंगे यार ये तो अपनी बिरादरी का आदमी है, पांचों माणू है, ये तो अपना आदमी है, लिहाजा दीन सीखने की तरफ मुतवज्जे होंगे। और एक बात हकीम उलुम्मत ने और फरमाई कि कुरैश में से क्यों मांगा कि उन्हीं में से नबी को मबूस फरमाइए। तो फरमाते हैं हकीम उलुम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर बयानुल कुरान में फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि अहले कुरैश चूंकि अरबों में उनकी एक इम्तियाजी हैसियत थी, मुमताज थे, लिहाजा जो आम अरब हैं, आम अरब अहले कुरैश के ईमान के मुंतजर थे। लिहाजा जैसे ही वो अहले कुरैश ईमान लेकर आए तो अरब लोग दूसरे भी इस्लाम में दाखिल होने लगे, इसलिए ये भी दुआ मांगी। देखते ना, अब देखते कि भाई एक आदमी है, अब एक दीन का खादिम है, शेख है, अगर उलमा उसके पास जाएं, उलमा उसके मजलिस में बैठें, उलमा उससे दीन सीखें, तो एक आम आदमी के लिए बड़ी हुज्जत है ये। इसलिए हकीम उलुम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस दीन के खादिम से उलमा दीन सीखते हो ये अल्लाह ताला की तरफ से गोया एक अलामत है और उसकी मकबूलियत की कि अल्लाह ताला ये राय हक पर है। और जिसके पास उलमा ना जाएं या जिसके बारे में उलमा फरमा दें कि ये शख्स हमारी समझ में नहीं आता, अगरचे वो टीवी पे बहुत आता हो और उसके हलके में हजारों नहीं लाखों लाखों लोग बैठते हो, लेकिन जिससे उलमा कनारा कश हो कि ये बंदा हमारी समझ में नहीं आता, तो फरमाते ऐसा शख्स خطرناک ہے دینی لحاظ سے. لہذا دین کی ایک بہت بڑی علامتوں میں سے ہے دین سیکھنے کی کہ جس سے علماء دین سیکھتے ہو, جس پر علماء اعتماد فرماتے ہوں, سمجھنے والے لوگ, اس سے دین سیکھیں. اور جس کے پاس علماء نہ جاتے ہوں اور نہ وضاحت کرے کہ صاحب یہ بندہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ دین بیان کھلا ہوا ہے, واضح ہے, پھر کیا بات ہے جو چھپی ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہی. لہذا اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بات ہے جو شک کی بات ہے, مشکوک فی ہے. اب اس کے بعد اب وہ خاندان میں سے ہوگا, اب وہ کام کیا کرے. ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی اور رسول کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرما دیا. اب کار نبوت کیا ہے, کار نبوت کیا ہے, اس کار نبوت کا ذکر کیا. نمبر ایک, یتلو علیہم آیاتک, جو آپ کی آیت آپ کی نشانیوں کی تلاوت فرمائے, اور تلاوت کا اطلاق قرآن مجید پر ہوتا ہے. لہذا قرآن پاک پڑھ کر سنائے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مکاتب قرآنیہ جہاں پر قاعدہ اور قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, حفظ پڑھایا جاتا ہے, بغیر معنی سمجھائے اس کا ثبوت مل گیا. مکاتب قرآنیہ کا, کیونکہ یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ ارے صاحب جب قرآن پاک سمجھے نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ. تو ایسے لوگ پیٹ بھر کے جاہل ہیں. ایک تو ہوتا ہے جاہل ہونا, ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کے جاہل ہونا, اور یہ پیٹ بھر کے جاہل ترجمہ ہے جہل مرکب کا. اب یہ علمی بات تھی, علمی لفظ تھا جہل مرکب, اس کا میں نے بالکل خالص یعنی عوامی ترجمہ کیا. کیا کہتے ہیں نا, اس کو تو دیکھو پیٹ بھر کے بھوکا ہے. کیا کہتے ہیں, پیٹ بھر کے بھوکا. یعنی صفت بھی کیسی لگائی کہ بھوکا بھی ہے اور پیٹ بھرا بھی ہے, لیکن یہاں کمال ہے اس کے بھوکے پن کا. تو گویا اس کی جہالت اور اس کے جہل کا یہ کمال ہے, اور یہ اصل میں وہ جہل اور وہ جاہلیت ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے اور اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتا, اس کو کہتے ہیں پیٹ بھر کے جاہل. اور جہل مرکب اسی کا نام ہے, علمی لفظ اس کا کیا ہے, جہل مرکب, کہ جاہل ہے اور اپنے کو جاہل نہیں سمجھتا بلکہ کمال والا اور عالم سمجھتا ہے, اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. لہذا اس جہل میں کہ قرآن پاک کو جب سمجھا نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ, یہ جہالت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک اپنی ارشاد نبوت میں بڑا پیارا ایک اشارہ فرما دیا, اور وہ اشارہ یہ کہ فرمائے کہ دیکھو الف لام میم تین حروف ہیں, لہذا ایک ایک حرف پر, حدیث شریف کا مفہوم ہے, ایک ایک حرف پر دس دس نیکی ملے گی. اب یہ الف لام میم وہ ہے جس کے معنی امت نہیں جانتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دے دی. سبحان اللہ, یہ آپ کے کلام نبوت کی بلاغت اور معجزہ ہے کہ قیامت تک کے بعد میں آنے والے وہ فتنہ جو یہ شور مچائے گا کہ جب قرآن پاک کو سمجھا نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ. لہذا 1400 برس پہلے اس نبی امی علیہ الصلاۃ والسلام کروڑوں رحمتوں معرومی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ صد ہزارہ دفتر اشعار بود پیشے حرف امیش آعار بود, کہ وہ عرب جو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے تھے اور اپنے کو عرب کہتے تھے, اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجم یعنی گونگا بولتے تھے, لیکن اقرا کی آیت نازل ہوتے ہی، قرآن پاک نازل ہوتے ہی، وہ فصحاء عرب، وہ بلغاء عرب جو اپنے کلام پر بڑا ناز کرتے تھے، وہ سردر غریبا، یعنی بغل جھانکنے لگے، شرم اور حیا، اپنے جو کلام ہزاروں ہزاروں اشعار، صد ہزار، ایک ایک لاکھ اشعار کا جو اپنا کلام تھا ان کا، بس وہ شرم کے مارے انہوں نے گویا دریا برت کر دیا. پیشے حرف امیش، اس امی جس نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا. لہذا اللہ تعالی نے اس امی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس زمانے میں یہ اعلان نبوت جاری کروا دیا کہ بعد میں ایک فتنہ آنے والا ہے جو یہ دعویٰ کرے گا، جب قرآن پاک کو سمجھا نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ، کیا جہالت ہے کہ امت کو ایک ثواب، عظیم ثواب سے محروم کر دینا، کہ جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک حرف پر دس نیکی ملے گی. ہاں ہم اس میں اور اضافی بات کہتے ہیں، ہمارے بڑے انہیں سمجھایا کہ بے شک قرآن پاک کی عظمت کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے، اس کے معانی، مطالب، مفاہیم، اس کا مطلب اس کو سیکھے، یعنی صرف اسی پر اکتفا نہ کرے کہ تلاوت کی اور ساری زندگی علوم نہ سیکھے. اس کو بے شک ہمارے علماء، ہمارے اکابرین نے ترغیب دی، لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جہالت کی بات ہے. اور امت کو ایک ثواب، کار ثواب سے، کام کے ثواب، ثواب کے کام سے محروم کرنا ہے کہ تلاوت مت کرو گویا. اس لیے یتلو علیم آیتی کا مکاتب قرآنیا، جہاں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، الف با تا، یہ بھی یہ کار نبوت میں سے ہے. قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ بھی قرآن پاک کا عجیب ایک اعجاز ہے. میرے مرشد ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ قرآن پاک کے اعجاز میں سے، معجزے میں سے ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ عرب اس کے بڑے مداح ہیں کہ مسجد میں آئیں گے اور آتے ہی قرآن پاک، داخل ہوتے ہی قرآن پاک بس فوراً لے کے، چاہے دو منٹ باقی ہو، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں گے. اور دیکھیے ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معجزہ ایسا، اس کی برکت ایسی، ایک ہی بات کو بار بار دہرائیں تو کہنے والے کو بھی عجیب لگتا ہے، سننے والے کو بھی عجیب لگتا ہے، لیکن اللہ اکبر، روزانہ کہ ہر نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، لیکن اس کی لذت ہر دفعہ نہیں معلوم ہوتی. سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کا معجزہ اور اعجاز جو اللہ تعالی نے اس میں ایک لذت رکھی ہے. تو مکاتب قرآنیہ کا یہ کار نبوت میں سے ہے. دوسرا کار نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو کتاب کی تعلیم دے. آگے نا سمجھنا، کتاب کو سمجھانا، ای یفاہمہم الفاظہ، یہ علامہ علوسی کی تفسیر ہے، کہ جو الفاظ قرآنیہ کو سمجھائے، اور یہاں تک کہ ویبینو لہم کیفیت ادائیہ، اور اس کو ادا کیسے کرنا ہے اس کو بیان فرمائے. لہذا الف لام میم اور علم تر کیف، الف لام بھی ویسے لکھا جاتا ہے اور علم بھی ویسے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو الف لام میم پڑھا جاتا ہے. بارہویں پارے میں ایک آیت ہے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، اب یہ مجریہا، یہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، مجریہا. اے میاں ڈنڈا دیکھتے رہو، سنا مت، مجریہا، کیونکہ کھڑی زیر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو مجریہا پڑھیں گے. یہ ہے کیفیت ادائیگی. اسی طرح بارہویں پار میں سورہ یوسف میں ہے، قالو یا ابانا مالک لا تأمننا، جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو یہاں اشمام ہونٹ، ہونٹ گول کرنا، یہاں ہونٹ گول کیے جاتے، کیسے، قالو یا ابانا مالک لا تأمننا، ہونٹ کو گول کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں جناب، نظر آ رہے نا، कि यहां जब तामन्ना पढ़ेंगे तो तामन्ना में होंठ गोल करने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो रिवायत चली आ रही है और वो रिवायत ये है कि ला तामन्ना जब पढ़ेंगे तो होंठ गोल किए जाएंगे। ला तामन ऐसे तामन्ना के होंठ गोल किए और उससे कैफियत अदायगी में फर्क भी ना आए, ऐसे पढ़ना है। ये है कैफियत, ये भी सिखाया गया। सुभान अल्लाह। दादा कुरान पाक की पूरी नजीर मौजूद है। दादा बाजे जगह वफ करना जायज नहीं है, ऐसे भी है। दादा कुरान पाक में वफ कहां करना है, कैसे करना है, फिर वफ करने के बाद उठाना कैसे है, दोबारा वसल मिलाना कैसे है, ये भी सीखने की चीज है। और इसकी मिसाल में मैं एक वाक्य अपना ही पेश करता हूं कि कारी ने तिलावत की मेरे सामने, फी हिन्न कासिरातु तरफी लम यतमिसहुन, या वक्फ किया। अब उसके बाद जब उसने वसल किया मिलाया तो पढ़ता है यतमिसहुन्ना। अब आप बताइए, उलमा समझते हैं लम नफी के लिए है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हुरों की सिफत बयान की कि उनको किसी इंसान ने, किसी जिन ने छुआ तक नहीं है। लदा लम यतमिसहुन्ना के से मुराद न छूने के है, और जब लम को हटा दिया तो यतमिसहुन्ना हो गया, गोया उनको छुआ है। माने बदल गए कि नहीं? ये सीखने की चीज है और ये भी कार्य नबूवत है। वो युअल्लिमुहुमुल किताब, जो उलमा मदारिस के अंदर, दारुल उलूम के अंदर जो सिखाया जाता है, या उलमा अपनी निजी मजलिसों में, अपने अपनी जो मजालिस के अंदर ये बातें सिखाते हैं। देखो यार, बातें मत करो, ठीक है ना? ये पार्लियामेंट नहीं, एक वक्त में एक बात करेगा, सही था? अगर सामने बैठो तो मजा आता है, फूल को देखने में मजा आता है। तो युअल्लिमुहुमुल किताब से अल्फाज कुरानिया की अदायगी, काफ काफ कैसे पढ़ना है, वाद सबसे मुश्किल मखरज है, इससे इंकार नहीं है। स्वाद के बाद जो वाद आता है सबसे मुश्किल मखरज, कि जबान की जो करवट है दाएं या बाएं ऊपर की दार से लगानी होती है, ऐसे बहुत मुश्किल है, साइड वाला जबान की ये हिस्सा लगाना होता है। मश्क की चीज है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लिहाजा इसलिए इसको क्या किया कि वाद को जो आवाज थी उसको दाल बना दिया। इसे पढ़ते गैरिल मकदूबी अलैहिम वलद्दाललीन। एक ऐसा ही नमाज पढ़ाने वाला था तो उसके एक मुक्तदी ने कहा कि मौली साहब आइए, मैं आपकी दावत, इमाम साहब आपकी दावत है। जब इमाम साहब की खाना बन रहा, अच्छा भाई दावत, शाबाश, तू सबसे अच्छा मुक्तदी है जो हमारी खड़ा गोशे की दावत करता है। अब उसके बाद जब दावत में गए तो दस्तखान बिछा तो खाने में दाल ला के रखी। इमाम साहब मुंतजिर है कि गोश्त भी आएगा, लेकिन दाल ही आई, गोश्त नहीं आया। उसने कहा मुक्तदी अच्छा तो है लेकिन अच्छे के साथ बुरा भी है। तो उसने फिर कहा कि भाई ये क्या बात है कि तुमने हमें गोश्त नहीं खिलाया, दाल खिलाई। उसने कहा इसकी वजह तो आप ही की पसंद है। मेरी पसंद? मुझे दाल कैसे पसंद है? उसने तुम्हें कैसे पता? कहा जब आप नमाज पढ़ते हैं गैरिल मकदूबी अलैहिम वलद्दाललीन तो पता चला आपको दाल बहुत पसंद है। अगर गोश्त चाहिए तो पढ़िए गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाललीन, फिर हम आपको गोश्त खिलाएंगे। सिर्फ गोश्त नहीं खिलाएंगे, खड़ा गोशा भी खिलाएंगे। कभी मौका दीजिएगा, आपको भी खिलाएंगे। ये हमारे बाहर दोस्त बाहर के हैं तो दूर से, लेकिन मौका देंगे तो खिलाएंगे इनको। ये हमारे वजीरिस्तान के यहाँ दोस्त रहते हैं ना, ये इनकी खास डिश है और मैंने बड़ी मुश्किल से नाम याद किया और अरबों के अंदाज की है, बस वो देखेंगे बिल्कुल अरब की है। बहरहाल, तो वाद कैसे अदा करना है। काफ और काफ का फर्क है, मोटा काफ और पतला काफ फर्क है। कलबुन मोटे काफ से उसके माने दिल के हैं, कलबुन पतले काफ से उसके माने कुत्ते के हैं। कितना बड़ा फर्क है, इसलिए इस फर्क को सीखना जरूरी है वरना कुरान शरीफ का मतलब बदल जाएगा। الفاظ کا مطلب بدل جائے گا. کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, یہ بھی اس کو بھی حکیم الامت نے سمجھایا. فرمایا حکیم الامت نے جو اس کو سمجھایا وہ اس طرح سے کہ وہ جو فلاں صاحب ہے نا ان کو گوبھی بہت پسند ہے. تو ایک صاحب تھے, اب انہوں نے بات کی کہ انہوں نے اسی جملے کو آگے نقل کیا کہ وہ جو فلاں صاحب ہے نا ان کو گو بھی بہت پسند ہے. اب دیکھیے وقف کہاں کیا ہے, گو پر, اور گو کس کو بولتے ہیں, پخانے کو بولتے ہیں. تو دیکھیے معنی بدلے کہ نہیں بدلے, دنیا کا بھی یہی حال ہے. اسے میرے شیخ فرماتے تھے, دیکھو حضرت فرماتے دیکھو ایک جملہ ہے روکو, اب تین الفاظ ہے, چار الفاظ, روکو مت جانے دو, چار الفاظ ہو گئے نا. اب اس کو ادائیگی کے دو طریقے, روکو مت جانے دو, روکو مت یا وقف کیا جانے دو, کیا مطلب مت روکو بھائی جانے دو. دوسرا طریقہ ہے روکو مت جانے دو. یہ حضرت کی مثال سمجھائی, اب بتائیے فرق ہوا کہ نہیں ہوا. اب اس کا مطلب ہوا کہ روک لو, پہلے جملے میں تھا کہ مت روکو, دوسرے جملے میں روک لو, بتائیے فرق ہوا کہ نہیں ہوا. اسی لیے یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, اور ترتیل کے اندر اور تجوید کے حقوق قرآن پاک کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ وقف کرنا کہاں پر ہے. کیسی مثال ہے نا, ذرا روکو, روکو مت جانے دو, اور روکو مت جانے دو. سبحان اللہ, کیسی کتنا آسان عوامی انداز سے حضرت نے سمجھا دیا. تو یعلمہم الکتاب, الفاظ قرآنیہ کو سیکھنا مسلمان کے, ہر آر مسلمان کے ذمے یہ ضروری ہے. یاد رکھیے گا جیسے روزہ رکھنا ضروری ہے نا, ویسے یہ قرآن پاک کا سیکھنا بھی ضروری ہے جناب. اور اس کے بعد فرمایا والحکمہ, حکمت کی تعلیم دے. اسے کہتے ہیں نا کام حکمت سے کرو بھائی, ڈنڈا دکھاؤ لگاؤ مت, دکھانا اور ہے لگانا اور ہے. اس لیے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو تم اپنے ہاتھ میں لاٹھی رکھو جب نکلو, تو جو موبائل چھیننے والے ہیں نا تو وہ سوچے گا, وہ سوچے گا, کیونکہ ہاتھ میں اگر لاٹھی بھی ہو نا اس کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے, اسباب کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے اگر مسلمان اسلحہ وغیرہ رکھیں جو قانون نے اجازت دی ہے, یا ممالک جیسے ایٹم بم بنایا, بڑا فرق ہوتا ہے اس کا, رکھنے سے بھی بڑا فرق ہوتا ہے. شیر اگر سو بھی رہا ہو نا, شیر اگر سو بھی رہا ہو اس کا بھی فرق ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا انتقال وصال ہو گیا تھا لیکن لاٹھی پر رہے, کیونکہ جن تعمیر کر رہے تھے بیت المقدس کی, بہت زمانے بعد جو لکڑی دیمک نے کھائی تب پتا چلا کہ آپ تو پردہ فرما چکے ہیں. تو کھڑے ہونے سے بھی فرق ہے, باپ کو بیٹے کو معلوم ہو باپ دیکھ رہا ہے, مرید کو معلوم ہو شیخ دیکھ رہا ہے, ملازم کو معلوم ہو مالک دیکھ رہا ہے کالے شیشے کے پیچھے سے, فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا کام میں. اس لیے یہ بھی برکت کی چیز ہے. اگر مسلمان ڈنڈا بھی رکھ لیں, مسلمان ڈنڈا بھی رکھ لیں تو موبائل چھیننے والا قریب نہیں آئے گا, فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. اور کتا بھی نہیں آتا قریب, اور انشاءاللہ کتے بھی نہیں آئیں گے, نہ کتا آئے گا نہ کتے آئیں گے. اس میں بلاغت ہے نا, بڑی برکت کی چیز ہے. ارے منو میاں کیوں آنکھیں مچل رہے ہو؟ تو آگے حکمت کے دین سکھائے, حکمت کے ساتھ حکیمانہ انداز. اس حکمت کی پانچ تفسیر ہے. نمبر ایک, حقائق الکتاب و دقائقہ, کتاب کی حقائق حقیقت کو پیش کرنا, اور اس کی میں جو باریک باتیں ہیں, جیسے یہ ائمہ مجتہدین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو کیا میں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھوں, قرات کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے قرات کی جائے تو اس کو سنو، استماع کرو اور خاموش رہو. یہ حقیقت کتاب کو آپ نے واضح فرمایا. پتہ چلا یہ آیت نماز کے لیے ہے. وہ صحابی خود تفسیر فرما رہے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار آدمیوں سے قرآن پاک سیکھنے کا فرمایا، اس میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. اس سے پتہ چلا جب امام قرات کرے تو خاموش رہے، خاموشی سے سنے. یہ ہے حقائق الکتاب و دقائقہ، کتنی باریک بات. لہذا آپ سے پوچھا کہ جمعہ میں آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ آپ نے فرمایا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے کہ وترکو کا قائمہ سورہ جمعہ کے اندر ہے، کہ نبی کھڑے تھے صحابہ تم ہمارے نبی کو چھوڑ کر بھاگے غلہ لینے کے لیے، قحط تھا مدینہ شریف میں، نبی کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. وترکو کا قائمہ، فرمایا تم نہیں دیکھتے، وہ جمعے کے وقت تھا. لہذا پتہ چلا خطبہ. یہ ہے حقائق الکتاب و دقائقہ. ایسی بہت مثالیں ہیں. نمبر دو، یہ حکمت کی پہلی تفسیر کہ حقیقت کو پیش کیا جائے، توڑ مروڑ کے نہ پیش کیا جائے. کہ ایک پیر صاحب تھے، جعلی پیر تھا. جعلی پیر سے کہا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا قرآن پاک میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو. کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. حالانکہ آیت کیا تھی؟ اس ایک زمانہ تھا جبکہ شراب پیتے تھے لوگ، اس وقت آیت نازل ہوئی. پہلے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھو، مطلب یہ کہ نشے کو دور کرو، نشے سے بچو تاکہ نماز پڑھو. نماز مقصود ہے، نشے سے بچنا، اس لیے نشے سے بچنا مقصود بن گیا. اب اس نے کیا لیا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، جس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. ایسے ایسے مطلب بیان کیا. تو ایک تفسیر ہو گئی. نمبر دو، حکمت کی طریق السنہ، سنت کی طریق ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھا، دعا پڑھ لی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب مسجد سے باہر نکلنا ہے، دعا پڑھی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک. پھر الٹا پاؤں باہر نکالا. نماز میں کھڑے ہیں تو دونوں پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف، ہاتھ اٹھایا، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہاتھ اٹھایا، ہتھیلی کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، کان کی لو تک لے گئے اور ہاتھ کو باندھا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر اس طریقے سے باندھا اور چھوڑ دیا ناف کے نیچے. باندھنا سنت ہے، یہ سنت پر عمل. اسی طرح تمام سنتیں. تو طریقہ سنت یہ بھی حکمت ہے، اور حکمت کی تعلیم، طریقے سنت کی تعلیم. لہذا ہمارے جو متفقین حضرات ہیں ان کی برکت سے کام شروع ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ سنت کی تعلیم شروع کر دی، اور مجالس بھی ہوتی ہیں ظہر میں، یہ کام شروع کر دی، اور وہ تعلیم حکمت ہے. دو تفسیر. تیسری تفسیر ہے کہ الفقہ فی الدین، دین کی سمجھ. دیکھیے ہر گاڑی کا مالک ڈرائیور نہیں ہوتا. کیوں جناب؟ ہر گاڑی کا مالک ڈرائیور نہیں ہوتا نا، بلکہ ہر گاڑی چلانے والا کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور تو ہے لیکن اس کو روڈ سینس نہیں ہے. ایک لفظ سوال کرتے ہیں، روڈ سینس، سنا ہے کبھی کہ روڈ سینس نہیں ہے اس کو، یعنی گاڑی چلانے کا سلیقہ نہیں ہے. بندوق تو رکھنا آسان ہے لیکن چلانا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے. لہذا بندوق چلانے سے پہلے اس کو پیمپر پہننا پڑتا ہے. ایسے ایک شخص کے نے بندوق رکھی اس کے گھر میں، اب لوڈ کر کے رکھتا تھا، ڈاکو آ گئے، اب اس نے جلدی سے اٹھائی بندوق، پتا چلا، اس نے کہا خبردار ہلنا مت. اب جو ڈاکو نے دیکھا اس نے ہاتھ جوڑے کہ میں نہیں ہلا لیکن تو مت ہل ورنہ گوڑی چل جائے گی. تو پتا چلا بندوق رکھنا اور ہے، اس کو چلانا اور ہے. بندوق رکھنے کے لیے تو لائسنس چاہیے، چلانے کے لیے دل چاہیے. یہ ہے الفقہ فی الدین. ایک ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے علم کو استعمال کرنا. ایک ہے علم ہونا، ایک ہے علم کا استعمال کرنا. سبحان اللہ، یہ یاد رکھنا. اس لیے ہر علم جاننے والا حکیم نہیں ہوتا. استعمال علم بھی ایک چیز ہوتی ہے. میرا ایک سفر تھا ایک علاقے میں، ہمارے ایک دوست مفتی صاحب ساتھ تھے. مغرب کا وقت آیا، میں مسافر تھا. مغرب کا ہمیں ایک جگہ سے دوسرے مدرسے میں بیان کے لیے جانا تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کھینچو بس. دادا جب آخر انتہائے مغرب کے قریب پہنچ کر وہاں اپنے مقام پر بھی پہنچ گئے، مغرب بھی ادا کی، تو وہ ہمارے دوست مفتی صاحب کہنے لگے، بہت مزہ آیا کہ تم نے ایک مسئلے پر عمل کیا، کہ وہ سفر کا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پھر میں نے جو نماز پڑھائی وہ سفر والی نماز پڑھائی، تو کہنے لگے کہ بہت گویا کہ وہ عالم ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دین کی سمجھ یہ ایک چیز ہے، دین کا استعمال، سمجھ، الفقہ فی الدین، یہ بھی حکمت ہے. نمبر چار، ما تکملو بھی نفوس من الاحکام والمعارف. یہ مفعول معلم یسمى فاعلو ہے، مفعول معلم یسمى فاعلو، ایسا مفعول جس کے فائل مارنے والے کا پتہ نہیں ہے. بعض مفعول ایسے بھی ہوتے نا جن کا فائل پتہ نہیں چلتا. اب بیچارے سو کر اٹھے کہ دیکھا یار یہ کیا ہوا، پتا چلا کہ یہ مفعول معلوم یسمى فاعلو ہو گئے. اب اس میں ایک علمی لطیفہ ہے، لہذا وہ مولوی سمجھ سکتا ہے. تو اب ایسی باتیں احکام اور معارف کی، ایسی باتیں کہ جو ہمارے نفوس کی اور ہمارے تعلق معاللہ کا ذریعہ بن جائے. جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو، دن میں روزہ رکھوایا، شام کو 20 رکعت تراویح پڑھوائی، اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں. لہذا 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوئے؟ 40. اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز میں سب سے زیادہ قرب، بندے کو عبادت میں سب سے زیادہ قرب نماز سے ہوتا ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے دن کو روزہ رکھا، اس کا دل ٹوٹا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ٹوٹے ہوئے دل کو یہ انعام دیا کہ 40 مرتبہ رات کو ہمارا قرب خاص حاصل کرو. سبحان اللہ. اس لیے 20 رکعت تراویح ہے. دیکھو ہاتھ ایسے نہ رکھو، ہاتھ نیچے رکھو ایسے. 40 سجدوں سے اللہ تعالیٰ نے 40 قرب عطا فرمائے. یہ ہے کہ ایسی باتیں احکام اور معارف کی کہ جس سے بندہ کیسا دل کھلے کہ اللہ اکبر، جب تراویح شروع کرے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 40 قرب کا انتظام کیا، اب یہ نیت کرے، اب تراویح پڑھنے کا لطف کچھ اور ہو جائے گا. چوتھی تفسیر ہو گئی. پانچویں تفسیر، وضو شیء فی محلہ، اور یہ عدل کی تعریف بھی ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنائی ہے اس کو اسی کام میں استعمال کرنا. لہذا زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے اپنی بندگی کے لیے دی ہے، باڈیاں بنانے کے لیے نہیں دی ہے کھا کھا کر مسٹنڈے ہو جائیں. کہ رمضان شریف جو صبح سے شام تک بھوکا ہوتا ہے، اور عجیب بات یہ کہ رمضان شریف میں ہی سب سے زیادہ بدہضمی کی بیماری ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ پھوستے اتنا جو ہے ہم لوگ. نماز سے پہلے مغرب سے الگ، افطار ہوتے ہی مغرب کے بعد الگ، تراویح پڑھ کے آؤ الگ، پھر سحری سے پہلے الگ، سارا دن. نتیجہ یہ کہ سارا دن کھٹی ڈکارے لے رہے. اس لیے جب رمضان شریف آئے تو پہلے وزن کر لے، اور رمضان شریف گزرے پھر وزن کر کے دیکھے، پتہ چلے گا وزن بڑا بھائی ہے. کیوں؟ ڈر کے مارے کھاتے کہ پتہ نہیں مر جائیں گے. لہذا ایک صاحب نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک بغیر سحری کے روزہ رکھا، افطار کا وقت ہو گیا، بالکل نہیں مرے، زندہ رہے. پھر شام کو اتنا ٹھوسا کہ نتیجہ ہوا کہ ہسپتال میں داخل ہو گئے. تو پتا چلا کہ نہ کھانے سے نہیں مرتا، کھانا مرنے کے قریب ہو گئے. وہ ایسی بدہضمی ہوئی ان کو، ڈرپ لگانی پڑی، انجیکشن لگانے پڑے ان کو، جناب کو انجیکشن لگانے پڑے، ایسا حال ہوا. کھا کے صبح سے شام تک بغیر سحری کے روزہ رکھا کچھ نہیں ہوا, اور شام کو کھاتے ہی بس یہ حال ہوا. وجہ یہ ہوئی کہ ہوکوں کی طرح کھایا نا, ہبک ہبک کے کھانا. تو وضو شریفی محلی, اللہ تعالی نے مردوں کو یہ گال دیا ہے کہ اس پر ایک مٹھی داڑھی رکھ لے, سبحان اللہ. عورتوں کو اللہ تعالی نے پردہ عطا فرمایا. اور ایک عجیب سی بات پتا چلی کہ اس زمانے میں اب لوگ عجیب ہے کہ دین ٹی ویوں پہ سیکھتے ہیں. آج کل لوگ دین ٹی وی پر سیکھتے ہیں, کہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں, اب ان مولویوں کو اور جو ٹی وی پر آنے والے ان کو اور کوئی کام نہیں ہے, یہ آ کر لوگوں کو مسئلے سکھا رہے ہیں کہ متاع کی جو ہے گنجائش ہے, اب یہ لوگوں کو مسئلہ سکھا رہے ہیں. حالانکہ اجماع امت سے, اہل سنت والجماعت سے کا عقیدہ اور ان کے یہ عقائد میں سے اور مسئلہ ہے کہ متاع حرام ہے حرام. تو ایک صاحب نے کہا, میں نے سمجھایا مانے نہیں, میں نے کہا پھر مجھے ہی آغاز کروا دو, پھر سمجھ میں آ گیا کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ. میں نے کہا سیدھی طرح نہیں سمجھ رہے تھے, نہیں سمجھے ہاں بھیا, سمجھ میں آ گئی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے سمجھایا کہ حرام ہے بالکل متا, اور یہ وہ وقتی نکاح ہوتا ہے, وقتی نکاح کہ کہیں گئے وقتی نکاح کیا اور پھر اس کے بعد اپنا مزے اڑائے اور آگے بڑھ پے. یاد رکھنا حرام ہے حرام, بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ اس کی شناعت اس زنا سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ زنا میں کرنے والے کو تو معلوم ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں, یہ ظالم تو اس کو حلال سمجھتا ہے. اور یاد رکھنا حرام ہے, اور زنا سے بھی زیادہ اس کی شناعت اور شدت ہے. جب نے نہیں سمجھے کہا نہیں جی وہ کہہ رہے تھے, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بھی موقع دو, پھر سمجھ میں آیا تو کیا بات ہوئی. میں نے کہا ویسے نہیں سمجھ آ رہا تھا, اب برا لگا نا, سوچو کہ تم کیا کرتے ہو, صرف اپنے نفس کی پیروی کرنا. لہذا یہ وضو شریفی غیر محلی ہے, ظلم ہے ظلم. تو یہ حکمت کی پانچ تفسیر ہو گئی. آگے یہ کار نبوت ہے, آگے فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ, مقاصد نبوت میں سے کہ ان ہمارے نبی تزکیہ فرمائیں گے. اس کی تین تفسیر ہے, مختصر اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں. نمبر ایک, دل کا تزکیہ کریں گے تاکہ دل سے غیر اللہ نکل جائے اور باطل عقائد نکل جائے, جیسے یہ متاع کا مسئلہ. اور اسی طرح سے تین طلاق کا مسئلہ. یاد رکھنا ایک آدمی نے ایک مجلس میں تین طلاق دے دی, وہ تین ہی طلاق ہے, اور یہ اجماع امت سے بالکل یہ بات ثابت ہے. اور جو لوگ جو نالائق یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دفعہ طلاق دینے سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے, ان ظالموں نے امت مسلمہ کو زنا پر لگا دیا. اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ سب کی سب حرامی ہوگی, اور وہ جس کو بیوی سمجھ رہا ہے وہ اس کے لیے بالکل حلال نہیں ہے. دادا ایک مجلس میں تین طلاق سے تین ہی طلاق ہوتی ہے صحابہ کا, اور اولیاء امت کے علماء مجتہدین سب کا اجماعی فیصلہ ہے یہ, اور جو امت میں چلا آ رہا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا, بس چھوشا چھوڑ دیا. شرارت تو یہی چیز ہوتی ہے نا, اس لیے باطل عقائد سے دل خالی ہو جائے اور دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے, کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. یہ دل باطل عقائد سے خالی ہو جائے. نمبر دو, نفوس گندے اخلاق, تکبر, حسد, ریا, کینا, مسلمان سے انتقام لینا, غصے کی زیادتی کے ہوش نہیں ہے کہ بھائی آگے باپ ہے, آگے ماں ہے, آگے بیوی ہے, ایک غریب آدمی ہے, ایک مسلمان ہے, ایک کمزور ہے, بس ہوش نہیں, پاگل بنے, یہ گندے اخلاق ہے. تو نفوس گندے اخلاق سے خالی, دل میں اللہ کی محبت, اللہ تعالی کا خوف, اللہ تعالی کی عظمت, توازو آ جائے کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے, رحم دلی آ جائے, شفقت ہو اللہ تعالی کے کاموں کے سپرد اپنے کاموں کو کرنا, یہ دوسری تفسیر. اور تیسری تفسیر کیا ہے؟ یزکیہم کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ صحابہ کو یہاں تک سکھایا وضو کرنے کا طریقہ, کن چیزوں سے وضو ٹوٹے گا یہ بھی سکھایا, روزے کا کیسے ٹوٹے گا, کن چیزوں سے ٹوٹے گا, کس سے مکروہ ہوگا, غسل کا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ. اس لیے ناک میں پانی ڈالنے کا مسئلہ یہ ہے, ذرا اپنی ناک پکڑو بھائی, ہاتھ لگاؤ ذرا ناک کو, یہ دیکھو ناک میں ابتدا میں گوشت ہے صرف, ہے نا, پھر ہڈی شروع ہوتی ہے, تو صرف یہاں تک پانی پہنچا دینا کافی ہے. وجہ یہ, یہ اس لیے وضاحت کرتی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان میں بھی مسئلہ پوچھتے کہ جی ہم رمضان میں غسل کیسے کریں, روزے میں غسل کیسے کریں. بھائی کیوں کریں؟ کہ جی ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے. تو بھائی پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہڈی ہے نا, یہ اس لیے تجربہ کر کے دکھا دیا کہ اپنی ناک پکڑوا دی, خود بھی پکڑ لی آپ کی بھی پکڑوا دی, کہ یہ جو نرم حصہ ہے بس یہ ہڈی جہاں شروع ہی بس یہاں تک پہنچانا کافی ہے. اب اتنا دماغ تک چڑھانا یہ کوئی شریعت نہیں ہے بھائی. لہذا روزہ ہو یا غیر روزہ ہو, سبحان اللہ, یہ ہے. اس لیے تو کہا بھائی مسائل سیکھنے چاہیے, کتنی سہولت ہے. اور مسئلہ بالکل درست, لہذا غسل عام ہے, چاہے وہ غسل جو طریقہ ہے وہ چاہے جنابت کا ہو یا پاکی سے کی طرف آنے کے لیے اور ناپاکی سے, سب غسل کا ایک ہی طریقہ ہے. کیونکہ ایسی ایسی اب ایسے ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں فلاں کا غسل ایسا ہے, فلاں کا غسل ایسا ہے. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے نکاح پڑھایا تو قرآن پاک کی آیت جو سنت ہے وہ پڑھی اور ایک دو احادیث مبارکہ پڑھی اور نکاح پڑھا دیا. تو کہنے لگے ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے تو پہلے اس کو کلمہ پڑھایا, پھر اس کے بعد یہ لمبی تقریر اور اس کو. میں نے کہا بھائی بات یہ کہ اس کو اپنے پیسے حلال کرنے تھے, ہمیں تو نکاح پڑھانا تھا جو عبادت ہے, اس کو پیسے حلال کرنے دکھا. وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ بتا رہا تھا کہ سالم دیکھ وہ کافر تھا, کافر, اس کو میں نے مسلمان پہلے بنایا, لا پیسے نکال. اب نکاح کچھ بھی نہیں ہے اور اتنا اس کے لمبی کھینچتان, او خطبے اور وہ جناب کلمہ بھی پڑھائیں گے اور یہ سب. حالانکہ بھائی جب وہ مسجد میں آ رہا ہے اس لیے تو نکاح ہے کہ مسجد میں کرو, وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہے, اور جب کفر کی جس میں کوئی بات نہیں ہے وہ مسلمان ہے, یاد رکھنا, جس میں کفر کی کوئی بات نہیں ہے وہ مسلمان ہے, صحیح ہے نا جناب؟ اب اس کو کلمہ بھی پڑھا کے کوئی گویا کہ کافر تھا, میں نے اس کو نکالا, دیکھو مسلمان بنایا, محنت کی, اب نکال نوٹ پیسے دے. تو یہ ظاہر سنوارنا سکھایا, اور ظاہر کو ایک تو وضو نجاست سے پاکی حاصل کرنا, پھر ظاہر بھی سکھایا, دیکھو مسلمان مرد ایک مٹھی داڑھی سجا لے اپنے چہروں پر, سبحان اللہ, دیکھیے مسلمان کے چہرے پر داڑھی ہو, ساری مسجد بھری ہو, بلکہ پورا محلہ علاقہ, پورا پاکستان, پورے اسلامی ملک میں سارے مسلمانوں کی داڑھی ہو, بتاؤ کیا عالم ہوگا مسلمانوں کی ہیبت کا, روب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ مسلمان دو کام کر لیں, ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں اور جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں. فرمایا ہر وقت پانچوں ٹائم مسلمان آ رہے ہوں گے, داڑھی والے آ رہے ہوں گے, داڑھی والے جا رہے ہوں گے, کیا منظر ہوگا, سبحان اللہ. لہذا ایسا منظر ہو کہ نماز کا ٹائم ہو, سارے محلے کی سب دکانیں, سارے دفاتر بند ہو جائیں اور سب دکانیں بند ہو جائیں, سب میکینک کام چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں, سناٹا بالکل گویا تاری ہو, کیسا منظر ہوگا ذرا تصور تو کرو. ہم اپنے محلے میں سے آغاز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے ہمارے ہی محلے میں اگر ایسا ہو جائے, ہمارے علاقے میں, کہ ساری دفاتر بند, سارے دکانیں بند, سارے میکینک کام کرنے والے وہ سب مسجد میں آ گئے, باہر سناٹا اور مسجد آباد, ذرا تصور کرنا, سوچنا, مراقبہ کرنا, کتنا پیارا منظر ہوگا یہ. تو ظاہر شلوار اور پھر کرتا شلوار میں مسلمان سارے, سر پہ ٹوپیا, کسی نے پگڑی بھی پہن لی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, ایک مسلمان کے مسلمان چلے جا رہے ہو, کیا پیارا منظر ہوگا. اللہ کہہ رہے وہ دن اللہ ہمیں دکھا دے, اور اس میں ہم بھی شامل ہوں. تو ظاہر کو بھی سنوارنا, یہ ہے یزکیہم, اور یہ کام خانقاہوں میں ہوتا ہے. اس لیے خانقاہوں کو یہ خانقاہ بھی کار نبوت میں شامل ہے, جو مقاصد نبوت میں سے ہے اور کار نبوت میں سے ہے. آگے کیا فرمایا, انکا انت العزیز الحکیم, کیا آپ زبردست قدرت والے ہیں اور حکیم والے ہیں, حکمت والے بھی ہیں. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال بتایا, کیونکہ ہمارے دنیا میں قاعدہ ہے نا کہ جس کو ذرا مال مل جاتا ہے, جس کو ذرا طاقت آ جاتی ہے, جس کے پاس ذرا بندوق اچھی گاڑی آ جاتی ہے, اس کی تو چالی بدل جاتی ہے. مال آ جاتا ہے پھر وہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ مولویوں کو لائن میں کھڑا کر کے زکات تقسیم کرے, اس بات پر وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ سب کو لائن میں کھڑا کرو پھر زکات دیں گے. مال آ گیا نا, سارے مال کی مستی ہے, طاقت آ گئی, اس کو گھوسا مارا, اس کو مارا, اس کی ٹھکائی, اس کی پٹائی, یہ ساری یہی مستی ہے نا. لیکن جب حکمت آ جائے گی, کہاں طاقت استعمال کرنی ہے وہاں کرے گا بھائی, ضرورت کے موقع پر کرے گا, اور پھر ضرورت کے موقع پر ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, دکھانا بھی کافی ہوتا ہے. جیسے دیکھو سو رہے تھے, ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا, ماشاءاللہ ابو جاگ رہے, تو کیا ضرورت ہے بیچارے کو مارنے کی, کتنا برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو طاقت کے استعمال کا مطلب یہ نہیں کہ بس طاقت آئی اس کو کیوں نہ اس کو وہ کیا, کسی کی زمین پر قبضہ کیا, کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا, مال لے لیا, وہ بےچارا غریب آدمی ہے, اب اس کا مال پیسہ لے لیا واپس نہیں کر رہے, آیا تو اس کو ملازموں سے پٹوا کے باہر پھینکوا دیا. تو یہ طاقت کا غلط استعمال ہے. حکمت حکیمانہ انداز ہو جو اللہ تعالی کی صفات میں سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. مقاصد نبوت اس میں تین بیان فرمائے, نمبر ایک یعنی کار نبوت اور مقاصد نبوت, نبی کا کام, نبیوں والا کام, کہ مکاتب قرآنیہ یتلو علیم آیاتی کا, پھر آگے فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دی, جو کہ مدارس دارالعلوم میں کام. تیسرا فرمایا ویسکیہم, خانقاہوں کا کام کہ جس میں تزکیہ النفوس کا ہوتا ہے, اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرما دیجئے. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی جس کو آپ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ان دعاؤں کا ہم کو مصداق فرما دیجئے, اور یا اللہ اس کار نبوت کی توفیق عطا فرما, نبی والے کام میں اپنے کرم سے ہم سب کو, ہماری جان کو, ہمارے مال کو, ہماری آبرو کو, ہماری اولادوں کو لگا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے, اور یا اللہ ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ علم کی نعمت عطا فرما, یا اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما, ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما, اور ہماری بندگی کی احساس کو اپنی ردار خوشی میں استعمال فرما لیجئے, اور یا اللہ غفلتوں سے اور یا اللہ تعالی لاپرواہیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے, اور یا اللہ ہم سب کو ہمارے روزوں کو قبول فرما, تراویح قرآن پاک کو قبول فرما, ہمارے اعتکاف کو قبول فرما, عمرے اور حج کرنے والوں کے عمرے حج کو قبول فرما, یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی دینی خدمات کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہماری جان مال آبرو کی, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہماری تجارتوں کی حفاظت فرما, ایک ایک مسلمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرما, ہمارے علماء دینی خدام کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت عطا فرما دیجئے, اور اپنے کرم سے اللہ, یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, سلامتی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما, اور اپنے قرب اور تعلق کی دولت جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں, ہمارے قلوب کو بھی وہ نعمت عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا. تو ابھی تو مجلس کا وقت ہے, اس وقت کیا کرو یار, اس کام ضروری کام ہے تو صبح سے کرنے کا تھا. یا اللہ.
يا الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مضامین چل رہے تھے کہ مہمانی کے آداب، میزبان کے آداب. مہمان نوازی میں بھی حد اعتدال سے نہیں نکلنا چاہیے. فرمایا کہ ہم کو اسلامی سادگی پر رہنا چاہیے. اگر کسی مہمان کی خاطر کچھ تکلف بھی کیا جائے تو اس میں بھی اعتدال اسلامی کا لحاظ ضروری ہے، مبالغہ نہ کیا جائے، اسی میں ہماری عزت ہے. مگر آج کل مسلمان تقلید یورپ میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان کا لباس، ان کا طرز معاشرت، ان کا طریق تمدن اور تجارت اختیار کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس میں عزت نہیں. اب اسلامی کے اندر وہ ہے، جیسے آج کل یہ حالوں کا انتظام ہے، ایسے حال ہیں کہ بے حال ہو جاتا ہے. پھر اس پر جو اسراف ہے، اس اسراف میں جو قباحتیں ہیں حالوں کے اندر، ان قباحتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بجلی کا اسراف ہوتا ہے. اب کہیں گے جی بجلی تو وہ حال والے کی ذمہ داری ہے، وہ کرتا ہے. کرتا وہ ہے، پیسے ہم سے لیتا ہے. کرتا وہ ہے اور اس کے پیسے ہم سے لیتا ہے. وہ اسراف ہمارا ہوا. پھر عمومی طور پر وہاں بے پردگی کا سامان ہے ہال میں، اگرچہ قناعت لگا کر پردہ کر لیا اور دونوں کمپارٹمنٹ الگ الگ بنا دیے، لیکن اب کہا دیکھو یہ تو ملا کی شادی ہے، اب یہ ملا ہمیں ہال کے اندر تو ملنے نہیں دے گا. اب کیا سسٹم کیا کہ دروازے سے باہر نکل کر بھابھی جان کھڑی ہو گئی، تو بھابھی پر اتنا زور نہیں ہوتا جتنا جان پر زور ہوتا ہے. ساڑی پہن کر وہیں کھڑی ہوئی ہیں وہ، اور وہیں گپ اینڈ شپ چل رہی ہے. اب وہ سارا پردہ سب ہوا ہو گیا، عین دروازے سر پر. پھر اب ہال میں کیا تو ہماری عزت کے خلاف ہے کہ زمین پر کھانا کھائے، کہ جی ٹیبل کرسی پر کرنا ضروری ہے، ہال ہے بھائی. پھر ہال میں بھی اسراف کہ جی فلاں ہال میں ہونا چاہیے. اگر صدا باہر میں نہ ہوا تو باہر میں بھی خزاں آ جائے گی. اب وہ ہال، اب آج کل تو مجھ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں لاکھ کے تو قریب ہی ہوں گے. ایک مناسب، جو کہ مناسب اسٹینڈرڈ، عام ہال جو ہے 35-40 سے کیا کم ہوں گے، 50 سے کیا کم ہوں گے، کیوں جناب؟ عام ہال. اور جو ذرا یہ اسٹینڈرڈ تو پھر لاکھ سے تو اسٹارٹ ہے. ایک شادی کراچی میں تھی، اس کراچی میں ڈیکوریشن ڈیزائنر، ایک کسی مالدار کی شادی تھی تو اس میں ڈیکوریشن ڈیزائنر کو انہوں نے رکھا، سمجھ گئے نا، یعنی تزئین کے لیے پورا باقاعدہ ایک کنسلٹنٹ اور ڈیزائنر اور ماہر کو رکھا. سب 50 لاکھ روپے اس کو دیے،
صرف 50 لاکھ اس کو دیے. آج کل تو بات لاکھوں سے نکل کے کروڑوں تو چلی گئی ہے. یہ اور ایک عام مسلمان بھی لاکھوں کے بغیر اس کی شادی نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ اسلامی سادگی کا. اور پھر ہمارے ایک جاننے والے کی شادی تھی تو مجھ سے مشورہ کیا, اب میں نے سمجھایا تو ان کو تو سمجھا دیا, وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا, لیکن بعض مرتبہ انسان اپنے بڑوں کو نہیں بول سکتا. خیر شادی تھی, اب شادی کا ہوا یہ کہ اللہ کی شان جس دن شادی تھی اسی اتنی زبردست بارش ہوئی کہ ہال میں جانا ممکن نہیں تھا. آخر وہی بات آ گئی, گھر میں سے کریں. اب گھر میں کریں تو بھائی شادی ہے, بارش ہے, انتظامات نہیں ہے, سڑکیں گھیلی, پانی کھڑا. کئی برس پرانی بات ہو گئی, یعنی 5-6-8 سال ایسے کچھ ہوا, پانی کھڑا. اب گھر میں کریں, اچھا بھائی اب سادگی سے کر لو. نہیں جی, ہم نے 25-25 ہزار کے جوڑے بنوائے ہیں, وہ بھی تو دکھانے ہیں. اور اسی 25 ہزار کے جوڑے والے کا حال کیا ہوا کہ جب بہو گھر میں آئی تو پیچھے سے بٹن بند کر دیں کہ پنکھا چل رہا ہے, سادگی اختیار کرو. ایسا عالم جو ضرورت ہے پنکھا ایک, اس کو بھی استعمال نہ کرنے دے. اور شادی میں 25-25 ہزار روپے کے جوڑے. یہ جو اللہ معاف کرے, ہمارے ایک عجیب ہے, مرد کا جو جوڑا ہے نا وہ پھر بھی کبھی نہ کبھی کام آتا ہے. بلکہ کام کیا آتا ہے, شادی میں جو 3-پیس سوٹ سلواتا ہے بڑھاپے تک چلتا ہے. وہ ہر شادی میں وہی سوٹ, اور کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو, ایک سوٹ ہے وہی, یعنی سارے خاندان والوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے کہ یہ شادی کا سوٹ ہے. لیکن اس میں مرد کو کوئی سبکی معلوم نہیں ہوتی. عورتوں کا مسئلہ عجیب ہے. عورتوں کا ایک تو شادی کے کپڑے ایسے ہیں کہ وہ جو زری گوٹے بوٹے کڑاہیاں, زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہوتی ہے سمجھ لو 1 سال کی, جو شادی پہ سلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے پھر بعد میں بچے پہننے نہیں دیتے, بچوں کو چپتے ہیں وہ. اب وہ کپڑا کیا بیکار. پھر صرف دلہن کا وہ ایک, گویا کہ ایک دن کے لیے جو جوڑا ہوتا ہے, اب تو اللہ معاف کرے کم از کم 50 ہزار روپے کا ہے. یہ تو میری پتہ نہیں معلومات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ اس سے بھی زیادہ کی باتیں ہیں. اور وہ کیا اس کے بعد استعمال نہیں ہوتا. ہاں اگر قریب میں شادی کے کچھ دنوں کے بعد کوئی شادی آ جائے خاص قریبی, تو پھر وہی جوڑا دوبارہ استعمال ہو جاتا ہے, بس زیادہ سے زیادہ. ورنہ پھر اس کے بعد وہ ایک جوڑا جو سلتا ہے, افسوس ہے کہ وہ پھر ساری زندگی استعمال نہیں ہوتا. اس قسم کی وہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ خرافات اور ضیاع, مال کا اسراف, ان تمام چیزوں کا اس میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. مرد کی تو جو ویسٹ کوٹ بھی سلتی ہے وہ بھی زندگی بھر چل جاتی ہے. اب تو شیروانی کا رواج نہیں رہا. ہاں البتہ اب عجیب ہو گیا واقعی, اب تو مردوں کے بھی جوڑے عجیب عجیب بننے پڑ گئے. آج کل تو ان کی بھی شیروانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شیروان سے زیادہ, یعنی اب ایک آپ سوچیں ایک شیر ہو اور وہ اس طرح کی بیل بوٹیاں لگی ہوئی ہوں, تو شیروان تو یہی ہے بھائی, کوچوان کوچ والا, شیروان شیر چلانے والا. تو شیر صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ وہ دوپٹے مختلف قسم کے. اب ایک آدھ دفعہ کسی دھولا کو دیکھا, ایک دھولا نے نوٹوں کا ہار پہنا ہوا تھا, تو ہمارے ایک دوست نے جیب سے 500 کا نوٹ نکالا और उससे कहा कि खुला मिल जाएगा भाई, तो अब तो दुल्हा भी अजीब अजीब चीजें पहनने लगे कि बिल्कुल क्या कहें, बस बहरहाल कहीं जाना इतना होता नहीं है, एक आध दफा किसी को देख लिया था तो वो अजीब तमाशा बस। या अल्लाह, फिर खाने पर इसराफ कि जी अगर एक दो या तीन डिशे रखेंगे तो हमारी सुबकी और बेइज्जती है, उसमें भी फिर कई कई डिशें, मीठे भी तीन चार 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 पांच पांच किस्म के मीठे, खाने की डिशें भी कई कई, गोया कि ये सब मजमुआ बन के गैर इस्लामी हद एतदाल से तजावुज करना और इसराफ का गोया के अब शादी हमारा मजमुआ होती है। अच्छा, मेहंदी की रस्म, उलमा ने उस पर कलाम किया तो अब एक नया स्टाइल आ गया, कुरान खानी है जी खैर बरकत के लिए, यह किसी मौलवी साहब का बयान रख दिया, अब यह भी सिस्टम शुरू हो गया, आजकल मुल्लाओं के बयान का भी सिस्टम शुरू हो गया, इधर मुल्ला जी बाहर गए कुरान खानी खत्म हुई फिर वही डांडिया शुरू, वही सारे तमाशे शुरू, वही नाच गाना, वही सब खुराफात, वो सब शुरू, गोया के कुरान शरीफ के साय में ये सब काम हो रहा है और मुल्ला जी के बयान के साय में सब हो रहा है। अब तो मुल्लाओं के बयान का बड़ा फैशन हो गया ना, फैशन, क्योंकि फैशन इसलिए बोला कि माननी उसकी नहीं है, बस एक कुछ ना कुछ अपने रसम को कहीं ना कहीं निकालना है बस। फिर उसमें अजीब है कि शादी से पहले कई किस्म की दावतें, अब जनाब वो तारीख की तारीख रखने की, तारीख से पहले पसंद की दावतें अलग, फिर तारीख की दावतें अलग, दोनों तरफ से, वो भी दोनों तरफ से, फिर उसके बाद मुल्ला जी का बयान, मेहंदी और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, अल्लाह ताला बस हिफाजत ही फरमाए, यानी पूरा मजमा इसराफ और हद से ज्यादा खर्च का। और अगर इन्हीं से जो अपनी शादी पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इन्हीं के पास कोई मौलवी साहब चले जाए मदरसे वाले तो 200 रुपए दे देंगे, कि आजकल हालात कुछ तंग है, ये जो जौक है ये अच्छा नहीं है, यानी दीन पर खर्च ना करने का। फरमाया कि जब दो साथी मेहमान आते हैं तो खाने के मामले में उनके साथ एक बर्ताव करता हूं, मुझे ये भी नामुनासिब मालूम होता है कि एक के साथ कुछ मामला किया जाए और दूसरे के साथ कुछ, दोनों के साथ यकसा बर्ताव होना मुनासिब है। दो साथ में आए, अलबत्ता शेख और मुरीद का मामला अलग है। फरमाया कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स के मेहमान हुए, मेजबान की आदत थी कि गुलाम को खाने की फहरिस्त लिखवा देते कि इस वक्त ये पकेगा। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा वो फहरिस्त गुलाम से लेकर एक खाना जो उनको मरगूब था, पसंद था, बढ़ा दिया, वो खाना भी तैयार किया। जब खाना आया तो मेजबान ने नया खाना देकर गुलाम से पूछा कि ये क्यों पकाया गया, हमने तो ये नहीं लिखा था। उसने कहा कि ये खाना मेहमान साहब ने बढ़ा दिया था। तो मेजबान इतना खुश हुए, हत्ता के सिले में कि उसने मेहमान के हुक्म की तामील की, उसको आजाद कर दिया। इसलिए मेरे शेख ने भी ये वाक़या सुनाया, हकीम उम्मत ने दूसरी जगह भी सुनाया कि वो जो मेजबान था वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था, लिहाजा उसने इस बात पे खुश होकर के तूने मेरे उस्ताद का, मेरे मेहमान का इकराम किया, आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, پتہ چلا یہ بھی بعض جگہ بے تکلفی میں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے مہمان کہ جب کہ میزبان کو اس پر اعتماد ہو. جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو تو سوتے ہوئے کو اٹھانا نہیں چاہیے کوئی کام ہو, لیکن معلوم ہوگا کہ اگر اس کو نہ اٹھائے گا تو یہ بعد میں اس کو تکلیف ہوگی. مثلا شیخ آ جائے, استاد, کوئی ایسا محبوب دوست آ جائے, اب وہ محبوب دوست آیا اس کو نہیں اٹھایا, بعد میں اس کو پتا چلے گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ مجھے کیوں نہیں اٹھایا بھائی, اٹھا دینا چاہیے تھا. تو ایسے وقت میں اس کو اٹھانا ضروری ہو جائے گا. گویا کہ ادب, میزبان کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانا بھی اول میزبان کے سامنے رکھا جائے, یہ بھی ادب ہے. اور اس کا بھی واقعہ حضرت نے سنایا تھا کہ امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک کوئی مہمان تھے, وہ بھی بڑے عالم تھے, تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جب جو غلام تھا اس سے ہاتھ دھلانے فرمایا پہلے میرے ہاتھ دھلاؤ, پہلے امام صاحب کے ہاتھ دھلائے امام مالک کے جو میزبان تھے, پھر اس کے بعد مہمان کے, پھر اس کے بعد جب کھانے کے بارے فرمایا پہلے میرے سامنے رکھو. تو یہ بھی ادب ہے کہ اول میزبان اگر موجود ہو تو اول میزبان کے ہاتھ دھلا جائے اور کھانا میزبان کے سامنے رکھا جائے, یہ بھی ادب ہے. فرمایا کہ میرا ایک یہ بھی معمول ہے کہ اگر متعدد مہمان ہو اور ان میں پہلے سے کوئی تعلق نہ ہو تو ان کو ایک جگہ جمع کر کے کھانا نہیں کھلاتا, اگر خود بھی کھاتا ہوں تب جمع کر لیتا ہوں, کیونکہ اس وقت میں خود ان سب کے لیے واسطہ ہو جاتا ہوں اور مجھ سے سب کو واسطہ ہوتا ہے. یہ بات کبھی نہ سنی ہوگی مہمانوں کے باب میں. فرمایا اس قدر رعایتیں کرتا ہوں میں. کیوں یہ معمول اس لیے رکھا ہے کہ کھانے میں مختلف لوگوں کے جمع ہونے سے آپس میں بے تکلفی نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت میں انقباض ہوتا ہے, دل کھول کر انسان طبیعت سے اور فراغت سے کھانا نہیں کھاتا کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں نا, تو پھر اس کی وجہ سے کھانے میں بھی اس کی طبیعت نہیں کھلتی. سبحان اللہ, کیسی عجیب بات ہے واقعی. چلو بھائی, اللہ اللہ, پیر و مرشد میرے شیخ عارف اللہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات فیوز ربانی, مضمون ہے نسبت شیخ فنائیت کاملہ سے حاصل ہوتی ہے. نسبت شیخ, شیخ کی جو خاص نسبت ہے, جب انسان کامل ہوتا ہے فنائیت کمال درجے کی ملتی ہے تب حاصل ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ مثل مشہور ہے کہ گدھا اگر نمک کی کان میں گر جائے تو نمک بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا جب نمک میں گرتا ہے تو کچھ دن بعد مر جاتا ہے, تب نمک بنتا ہے. جب تک سانس لیتا رہے گا تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا. فرمائے کہ ہم شیخ کے پاس جا کر بھی اپنی انا کو باقی رکھتے ہیں. اگر انا کو فنا کر دیں, یعنی اپنی تجویز کہ میں ایسے کرنا ہے, مجھے یہاں بستر چاہیے, یہاں پر جو یہ چاہیے, فلاں جگہ یہ چاہیے, مجھے ایسا ہو, تو فرمائے اگر انا کو فنا کر دیں تو جیسا شیخ ہے ویسے ہی ہو جائیں گے, اس کی ساری نسبت منتقل ہو جائے گی. سبحان اللہ. ظلمات نفسانیہ کے اشتداد کا سبب, اشتداد یعنی شدت کا سبب, کہ اندھیرے. ارشاد فرمائے کہ اس زمانے میں صرف بے داڑھی مونچھ والے لڑکوں کو نہیں, ہلکی داڑھی والے حسین نوجوانوں کی طرف بھی نہ دیکھے, معرومی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں صرف تین چار بال کافی تھے. مسنوی میں واقعہ لکھا ہے کہ جس کے تین چار بال آ جاتے تھے لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی واجب نہیں رہتی تھی. لیکن اس زمانے میں حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں, کیونکہ جب سورج ڈوبتا ہے تو جیسے جیسے تاخیر ہوتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. آفتاب عہد نبوت کے غروب میں, نبوت کے آفتاب آپ کے زمانے کا, اس کے غروب میں جتنے فاصلے ہو رہے ہیں نفس میں خباثت بڑھتی جا رہی ہے, اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں, تقاضائے معصیت میں اشتداد ہو رہا ہے. اس لیے اس زمانے میں ہلکی داڑھی والے کیا, بغیر داڑھی والے کیا, ایسے ہلکی داڑھی والے, اور اس سے خود ہی پتا چلے گا کہ جس سے طبیعت میں میلان ہو رہا ہے, جس کی طرف طبیعت میں میلان ہو رہا ہے. اور میلان کی علامت کیا ہے کہ اس کے موبائل میں بیلنس ڈالنے کو دل چاہے, اس کی دعوت کرنے کو دل چاہے, اور اس سے باتیں کرنے کو دل چاہے کہ جی یہ اللہ کے راستے میں نیا نیا ہے, جوانی میں اللہ والا بن رہا ہے. تو وہ جو بڈھا جو 25-30 سال سے 40 سال سے اللہ والا عبادتیں کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہے, یہ بھی نفس کی شرارت ہے. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسباب گناہ کے پاس نہ رہے. گناہ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسباب گناہ کے پاس نہ رہے. جیسے حضرت نے اس کی مثال میں بھی سمجھایا تھا, جیسے لڑکیوں کے اسکول کے پاس گھر لے لیا, اب اسباب گناہ ہے. لہذا فرمایا جس کی بیوی نہیں ہے یا ہے تو دور ہے یا انتقال کر گئی ہے یا جس کی شادی ہی نہیں ہوئی, ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ صرف جسم سے زمین پر رہے, ان کا جسم صرف زمین پر رہے. ان اللہ زیادہ ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کا صرف جسم سے زمین پر رہیں, قلب و جان کے اعتبار سے زمین پر نہ رہیں, بلکہ اپنے قلب و جان کو اللہ سے چپکا کر ہر وقت عرش اعظم پر رہیں. مثلا اگر رن وے پر خطرناک حالات ہیں تو جہاز کو زمین پر اترنا جائز نہیں, فضا میں اڑتا رہے. اسی طرح ایسے لوگوں کو ایسا غلبہ حضوری مال حق حاصل ہو کہ ان کی روح کا جہاز ہر وقت عرش اعظم کا طواف کرتا رہے, تب وہ زمین کے حسینوں سے بچ سکتے ہیں. اور یہ مقام بغیر کسی قوی نسبت شیخ الشیخ کامل کی صحبت کے اور تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اللہ الحمدللہ. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسباب گناہ کے پاس نہ رہے. لہذا جس کے بیوی نہیں ہے یا ہے تو دور ہے یا انتقال کر گئی ہے یا جس کی شادی ہی نہیں ہوئی, ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ صرف جسم سے زمین پر رہیں، قلب و جان کے اعتبار سے زمین پر نہ رہیں، بلکہ اپنے قلب و جان کو اللہ سے چپکا کر ہر وقت عرش اعظم پر رہیں۔ مثلا اگر رن وے پر خطرناک حالات ہیں تو جہاز کو زمین پر اترنا جائز نہیں، فضا میں اڑتا رہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کو بھی یہ جائز نہیں کہ جن کے پاس یہ ایسے حالات نہ ہو، تو حضرت کا مشورہ ان کے لیے ہے کہ ایسے لوگ بھی اپنے قلب اور روح کے اعتبار سے وہ عرش اعظم پر اڑتے رہیں۔ اور فرمائے کہ یہ چیز کیسے پیدا ہوگی، کسی قوی نسبت شیخ، قوی نسبت شیخ سے تعلق سے یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ یعنی پائلٹ بننا ہے تو پائلٹ کے ساتھ رہے تاکہ جہاز اڑتا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی نسبت ہم اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا یا اللہ، اللہ
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.